أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه الا وان الشر كله بحذافيره في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم میرے بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں, اللہ تبارک تعالی نے اس جہان میں اس انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک تعالی نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں, پیدا کی ہیں, ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف انسان کو بنایا ہے. اس انسان کے اشرف اور افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس انسان سے امتحان لینا ہے. سورج, چاند, ستاروں کا, آسمانوں کا, زمینوں کا, فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے. جس جس کام کے لیے اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بہترین طریقے سے وہ کام انجام دے رہے ہیں. فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں, گناہ کا تصور اور خیال بھی نہیں ہے, ان فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, انہیں جو بھی حکم دیا گیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اللہ پاک کے حکم کو پورا پورا بجا لاتے ہیں, اس میں ذرہ برابر کمی اور کوتاہی نہیں کرتے. لیکن انسان کا امتحان ہے, انسان کے سامنے خیر کے راستے بھی واضح کیے گئے, شر کے راستے بھی اسے دکھا دیے گئے. فرشتہ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں لگا ہوا ہے, جسے اللہ پاک نے رکوع کی عبادت دی ہے وہ رکوع کے اندر مشغول ہے, جسے اللہ پاک نے تسبیح اور تقدیس پر لگایا ہے وہ تسبیح پر لگا ہوا ہے, جسے اللہ پاک نے دعا پر مقرر کیا ہے وہ دعا میں ہی مشغول ہے. یہی اس فرشتے کی عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرشتوں کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اطوت السماء وحق لها ان تطئت, آسمان فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے, فرشتوں کے وزن کی وجہ سے چرچرا رہا ہے اور وہ اسی بات کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے. پھر ارشاد فرمایا واللہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آسمان میں ایک انگل کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے, ایک چپے کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو. کتنا بڑا آسمان ہے, لا محدود, ہم اس کا احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ آسمان فرشتوں سے اس قدر بھرا ہوا ہے, کوئی سجدے میں لگا ہوا, کوئی رکوع میں, کوئی تسبیح میں, کوئی تقدیس میں, ہر ہر فرشتہ اللہ پاک کی بتائی ہوئی عبادت کو انجام دے رہا ہے. جب اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں, اللہ پاک نے ان کو عبادت سونپ دی ہے, وہ عبادت کر رہے ہیں. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وہ مقرب فرشتہ ہے، تمام ملائکہ میں سے سب سے زیادہ مقام اسے ملا ہوا ہے. ارشاد فرمایا کہ عند ذی العرش مکین، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی عزت ہے. مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، سارے فرشتے اس کی بات مان کر چلتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ امانت دار بھی ہے. اس کا حجم اور جثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ میں نے اسے تین مرتبہ اصلی حالت میں شکل میں دیکھا ہے. جب میں نے دیکھا اس نے صرف اپنے دو پروں کو کھولا تھا تو مشرق اور مغرب چھپے ہوئے تھے، اس طرح کے اس کے 600 پر ہیں. اتنا بڑا فرشتہ، وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن اگلی بات سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حکم سونپنا چاہتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں، تو وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی قد و قامت کا مالک ہوتے ہوئے سکڑ کر سمٹ کر ایک چڑیا کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے ڈر سے، خوف سے اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اس فرشتے کو اتنا ڈر ہے جو معصوم ہے، جس کے گناہ نہیں ہیں، جس کی خطائیں نہیں ہیں، لغزیں نہیں ہیں، اللہ پاک کا ہر امر پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے خوف کا یہ حال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، برابر میں حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. یہ فرشتے آیا کرتے تھے، آتے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاہے بگاہے، لیکن جن فرشتے کا مکالمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا وہ حضرت جبریل ہی سے ہوا کرتا تھا. بات چیت حضرت جبریل کرتے تھے، باقی فرشتے ویسے آیا کرتے تھے، زیارت کے لیے آتے رہتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس مجلس کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، دیکھ کر پھر حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل کیا ہوا؟ ما لی لا ارا میکائیل ضاحکاً، کہ مجھے کیا ہوا کہ میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، کوئی بشاشت مجھے نظر نہیں آتی ہے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ پاک کا وہ فرشتہ ہے کہ جب سے اللہ پاک نے جہنم کو بنایا ہے آج تک یہ ہنسا نہیں ہے، اس کی ہنسی ہی ختم ہو گئی. جہنم کو دیکھ کر اس کی ہنسی ہی ختم ہو گئی، اس کے اوپر خوف کا اتنا غلبہ آ گیا کہ یہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. بس انسان ہے جو جرت کر رہا ہے، جو گناہوں پر جرت کرتا ہے، جو اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا ہے، جسے اللہ پاک نے بنایا ہی اسی کام کے لیے ہے کہ اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارشاد فرمایا، تمہیں از موت اور زندگی ہم نے اس لیے دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک تعالی تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون انسان اچھے اعمال کر کے لاتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. دیکھ لیجئے، امتحان دو طرح کا ہوتا ہے. ہم دنیا میں امتحان کسی آدمی کے سامنے جا کے دیتے ہیں، وہ ہم سے انٹرویو لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری صلاحیت کو وہ جانتا نہیں ہوتا، تو وہ انٹرویو لے کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی اس صلاحیت کا مالک ہے. بچے امتحان دیتے ہیں، تعلیمی مراحل کے اندر کئی مرتبہ ان کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ کون ذی استعداد ہے اور کس کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کی صلاحیتوں کو جانتا ہے. اللہ پاک کا امتحان لینا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ جان لے کہ کس کے اندر استعداد موجود ہے اور کس میں استعداد نہیں ہے، نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا جو امتحان ہے وہ کسی اور غرض سے اور مقصد سے ہے. وہ کیا ہے؟ جب ہم دنیا میں امتحان لیتے ہیں، جو آدمی استعداد والا نکلا، جو آدمی اعلیٰ نمبروں پر کامیاب ہو گیا، اسے نوازا جاتا جاتا ہے، اسے انعام اور اکرام دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے امتحان لینے کا مقصد صرف اور صرف انعام دینا ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ آدمی کس صلاحیت کا مالک ہے، وہ امتحان نہ لے جب بھی وہ جانتا ہے، لیکن وہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو اللہ پاک اجر سے نوازے، ثواب سے نوازے، عزت اور اکرام عطا کرے، اور جو لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے، محروم ہو گئے، تاکہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب ثابت ہو جائے۔ اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ پاک امتحان لیا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون انسان اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی تخلیق جب بتائی ہے، اس انسان کی حقیقت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس انسان کو جو دل دیا ہے، دل کی دائیں جانب ایک فرشتوں کو بٹھایا، بائیں جانب ایک شیطان کو بٹھایا۔ یہ فرشتہ ہمیشہ ہمیشہ اسے خیر کی تلقین کرتا ہے، نیک باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ کوئی آیا ضرورت مند، سائل آیا، دل میں خیال آئے گا کہ چلو دے دینا چاہیے، خرچ کر دیا جائے، شاید یہ ضرورت مند ہو، یہ فرشتہ خیال ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف شیطان، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان خیال ڈالتا ہے، دیکھو یہ خرچ کرو گے گھر میں بھی تمہاری ضرورت ہے، تیری جیب میں اس وقت 100 روپے پڑے ہوئے ہیں، اب تجھے بازار میں سودا لینے کے جانا ہے اور سامان خریدنا ہے، اگر تو نے اسے دے دیا تجھے دوبارہ گھر جانا پڑے گا، دوبارہ پیسے لینے پڑے گے، پھر آ کے سودا خریدے گا، یہ لمبا کام ہوگا، چلو چھوڑ دو۔ یہ دو وسوسے، دو خیال آگے، دائیں جانب سے فرشتے کی جانب سے خیال آیا خرچ کر دو، بائیں جانب سے شیطان نے خیال ڈالا کہ نہیں کرنا، یہ دونوں خیالات میں کشمکش ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے خرچ کروں، کبھی کہتا ہے نہ کروں، اس کا مزاج ڈاواں ڈول ہو رہا ہوتا ہے، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ اس فرشتے اور شیطان کے درمیان میں جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کا مزاج ہے، اور انسان کس کی بات کو لیتا ہے، کس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ اگر فرشتے کی بات کو قبول کرتا ہے، سعادہ میں، نیک بختوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، اگر شیطان کی بات کو قبول کر لیتا ہے تو اشقیا میں، بد بختوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ام الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ لوگ جو سعادہ اور نیک بخت ہوتے ہیں، جنہوں نے فرشتوں کی الہام کو اور فرشتوں کی باتوں کو قبول کر لیا، ارشاد فرمایا ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور وہ لوگ جو بدبخت ہو گئے، جنہوں نے شیطان کی رہنمائی کو قبول کیا، فرمایا فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جلتے چلے جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رکھا ہے اور ایک شیطان بھی رکھا ہے۔ اللہ پاک چاہتا، ارشاد فرمایا ولو شاء اللہ لہدا الناس جميعا، اللہ پاک اگر چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، شیطان نہ بٹھاتے، فرشتہ ہی بٹھا دیتے، فرشتہ ہمیشہ خیر کی بات کہتا، خیر ہی کی بات تلقین کرتا۔ تو اب آپ یہی کہیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے پھر شیطان کو کیوں بٹھایا؟ جب شیطان نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے اور نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے، پھر اللہ پاک نے اس ظالم کو کیوں انسان پر مسلط کیا ہے؟ تو جواب دیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو، تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ فرشتے میں ایک ہی استعداد ہے، خیر کرنے کی صلاحیت اس میں ہے، اس میں شر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں برائی کی صلاحیت نہیں ہے۔ سورج کا کام طلوع ہونا ہے اور وقت پر غروب ہونا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا، اس کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر وقوف نہیں ہے، وہ چلتا ہے، چل رہا ہے، مسلسل حرکت میں ہے، چاند حرکت میں ہے، ہوائیں حرکت میں ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہی کام سونپا ہوا ہے، اس کے سوا دوسرا چارہ کار ہے ہی نہیں ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. ارشاد فرمایا چاند کو لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا, سورج کو یہ بات روا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا کہ وہ چاند سے سبقت کر لے, چاند سے لڑائی میں آ جائے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور ایسا نہیں ہے کہ آج شام ختم ہونے والی ہے, آج غروب آفتاب ہونا والا ہے 7:25 پر, تو وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ آج 7 غروب ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے جو سورج کو نظام دے دیا اسی کے مطابق چل رہا, جو چاند کو نظام دے دیا اسی کے مطابق چل رہا, دن رات کا جو نظام ہے وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں, لیکن انسان کو اللہ پاک نے دونوں انتظام دیے ہیں, خیر کا انتظام بھی دیا ہے, شر کا انتظام بھی دیا ہے, اسی میں اس کا امتحان ہے. عرض کر رہا ہوں باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں ہے, چاند سورج ستاروں کا امتحان نہیں ہے, فرشتوں کا امتحان نہیں ہے, امتحان اس انسان کا ہے. دونوں راستے بتا دیے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فرمایا ہم نے اس کو نیکی کی باتیں بھی بتائی ہیں اور برائی کی باتیں بھی بتائی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, ہم نے اس کو فجور کے راستے, برائی کے راستے بھی بتا دیے, وَتَقْوَاهَا, اور نیکی کے راستے بھی بتا دیے. لیکن اللہ پاک نے فجور کے راستے کو, نافرمانی کے راستوں کو پہلے ذکر فرمایا, اس لیے کہ انسان کا مزاج عام طور پر نافرمانی کی طرف زیادہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے اس طرح سے بنایا کہ دو اس کے پاس رہبر موجود ہیں, انسان کے پاس دو رہبر, فرشتہ بھی رہبری کر رہا ہے, شیطان بھی رہبری کر رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ یہ کس کی رہبری کو قبول کرے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, فرشتے کی جو رہبری ہے, نیک انسانوں کی جو رہبری ہے, وہ رہبری کس کی طرف ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف رہبری ہو رہی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, شیطانوں کی جو رہبری ہے وہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے بتایا ہم نے ان دونوں کو رہبر بنایا ہے, اب آپ کی مرضی, آپ کس کی رہبری کو قبول کرتے ہیں. ایک آدمی بازار میں کھڑا ہے, اذان ہو گئی ہے, اسے آواز آئی ہے اور وہ معذور نہیں ہے, وہ بیمار نہیں ہے, اسے کوئی اور عذر نہیں ہے, مسجد سے رکاوٹ کا کوئی اور عذر نہیں ہے, اور دل میں خیال آیا کہ اذان ہو گئی ہے چلو مسجد کی طرف, لیکن اس خیال کو قبول نہیں کرتا. دوسری جانب سے شیطان کا خیال آیا کہ چلو بعد میں چلیں گے, ابھی یہ کام نمٹا لوں, یہ کام نمٹا لوں. اب اس انسان کی اپنی مرضی ہے کہ کس استعداد کو اور صلاحیت کو قبول کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں, یاد رکھیے گا, جب انسان فرشتے کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, اور جب یہ شیطان کی رہبری کو اور رہنمائی کو قبول کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچتا ہے. قرآن کی آیت اس کو دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیجئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت نہ دیجئے. اگر کسی سے کہا جائے نا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں, آپ اذیت دیتے ہیں, آدمی حیران ہو جائے گا, ہکا بکا ہو جائے گا, میں کیسے تکلیف دے رہا ہوں, میں نے تو نہیں ستایا, میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دی. لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے. کیسے تکلیف دے رہا ہے؟ ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین. ارشاد فرمایا یہ لوگ دین کی بات نہیں سنتے, یہ ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتے, یہ اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے, اس پر نبی کا دل گھٹتا ہے, اس پر نبی کا دل گھٹتا ہے, اس پر نبی غمگین ہوتا ہے. اپنے نبی کو غمگین نہ کرو, اپنے نبی کو اذیت نہ دو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ, فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو اور رسول کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اللہ پاک کی جانب سے ان پر لعنت برسا کرتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اذیت ہوگی؟ میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں, شیطان کی رہنمائی قبول کر کے نبی کو اذیت دینا ہے. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ارشاد فرمایا اللہ پاک نے شیطان کو نبی کا دشمن بنایا ہے، شیطان کو نبی کا دشمن بنایا ہے، سب سے بڑا دشمن نبی کا شیطان ہوا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان انسانی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ہیں، آپ ہیں. اور فرمایا اس کے بعد وہ آپ کا میرا سب سے بڑا دشمن ہے جو آپ کی اطاعت کرے، آپ کی بات مان کر چلے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں بہنوں، توجہ رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے اعراض کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا ہے. کسی صاحب ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، اور نہ وہ برداشت کرتا ہے کہ میری وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر نہیں چلتے، احکامات پورے نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے قائم کیے ہیں کہ وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچایا کرتے تھے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کر کے، فرشتوں کی رہنمائی کو قبول کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچایا کرتے تھے. عرض کیا دونوں مخلوقیں اللہ پاک نے انسان کے پیچھے لگا دی ہیں، فرشتے بھی ساتھ چل رہے ہیں، شیطان بھی ساتھ چل رہا ہے. فرشتے کے متعلق ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. ارشاد فرمایا وہ فرشتے سب سے جو اللہ کے مقرب ہیں، سب سے اللہ کے قریبی ہیں، وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. کیسے خیر خواہی کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور آیت سے بھی یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے جو سب سے زیادہ مقرب ہیں، وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، بلکہ اہل ایمان کی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. اور دوسری جانب جو شیطان ہے وہ یہ کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اسے میں گمراہی کی طرف لے کے جاؤں گا. فرشتہ کہتا ہے اسے میں جنت کی طرف لے کے جاؤں گا، شیطان کہتا ہے میں اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا. اب انسان کا اپنا مزاج ہے کہ کس کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دل انسان کا، یہ اللہ پاک کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یصرفہ کیف یشاء، جس طرف چاہتا ہے اسی طرف پھیر دیتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے، ارشاد فرمایا یوں سمجھو کہ دو ستون آپ لے آؤ، اور وہ دونوں ستون آپ اس طرح سے کھڑے کر دو کہ ان دونوں ستونوں کے اندر مقناطیس لگا دیا جائے، اور ان دونوں ستونوں کے بیچ میں ایک لوہے کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، لوہے کو رکھا جائے، جس ستون کے اندر کشش زیادہ ہوگی لوہا اسی کے ساتھ جا کے چپک جائے گا. یہ مثال سمجھو. ارشاد فرمایا اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے دل کے دائیں جانب فرشتے کو بٹھایا، بائیں جانب شیطان کو بٹھایا. اب اس دل کے اندر جس طرف میلان ہوگا اسی طرف ہو جائے گا. اگر اس دل کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہوئی، ایمان ہوا، تو یہ فرشتے کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اگر اس دل کے اندر ایمان کی کمزوری ہوئی تو یہ شیطان کی طرف چلا جائے گا. اور ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے کی طرف مائل ہو جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئے دن ترقی کرتا چلا جائے گا، ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا، نیک اعمال کی توفیق ہوتی چلی جائے گی. یہ فرشتہ اس کا ساتھی ہو گیا، اس کا دوست ہو گیا، مرتے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرے گا. اسے کلمے کی تلقین کرے گا. اور ارشاد فرمایا اگر دوسری صلاحیت کو اس نے قبول کر دیا, اس کا دل اس میں ایمان کی کمزوری تھی, شر تھا, برائیاں تھی, لہذا ان برائیوں اور شر کی وجہ سے وہ شیطان کی طرف مائل ہو گیا, تو ارشاد فرمایا اب اس کا دوست شیطان بن گیا. جب اس کا دوست شیطان بن گیا ہے تو اب یہ شیطان کی ہر رہنمائی کو قبول کرے گا, فرشتے کی ہر رہنمائی کو قبول نہیں کرے گا. جب اس کا خاتمہ ہونے لگے گا تو اب فرشتہ اسے کلمے کی تلقین کرے گا لیکن یہ کلمے کی تلقین کو قبول نہیں کرے گا. شیطان اسے کفر کی تلقین کرے گا, اب یہ کفر کی تلقین کو قبول کر لے گا اور خاتمہ اس کا کفر پر ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ معنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا کہ اللہ پاک اس کے دل کو جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے, وہ اس انسان کی اصلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگو, ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ میرے دل کے اندر کیا جذبات ہیں, کیا میں شیطان کی رہنمائی کو قبول کرتا ہوں یا فرشتے کی رہنمائی کو قبول کرتا ہوں. زیادہ تر روز مرہ میری زندگی سے اگر نیکیاں صادر ہوتی ہیں تو الحمدللہ میں فرشتے کی استعداد کو, رہنمائی کو قبول کر رہا, اور اگر زیادہ تر روزانہ میری زندگی سے نافرمانیاں صادر ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں فرشتے کی استعداد سے, صلاحیت قبول کرنے سے, رہنمائی سے محروم ہو گیا ہوں, شیطان کی رہنمائی کو قبول کر رہا ہوں. تو میرے عزیز دوست اور بزرگو, اپنی زندگی کا ہم میں سے ہر انسان جائزہ لے, اسی میں ہمارا امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ارشاد فرمایا تمہارا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون انسان اچھے اعمال کر کے لاتا ہے. ایک اور مثال سمجھ لیجئے, یہ شیطان, اس شیطان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تمہارے درمیان میں جھگڑے پیدا کرتا ہے, اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ تمہارے درمیان سے جھگڑوں کو رفع کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ فرشتہ تمہارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق اچھے خیال ڈالتا ہے, نیک خیال ڈالتا ہے. جب نیک خیال ڈالے گا تو آپ کا دلی میلان اس کی طرف ہو جائے گا. اور جو شیطان ہے یہ تمہارے دلوں کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے, مسلمانوں کے متعلق غلط خیالات ڈالتا ہے, نوبت جھگڑوں کی آ جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی, ارشاد فرمایا یہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور سارے شیطانوں کو جمع کرتا ہے, ہر ایک سے کارگزاری سنتا ہے, حالات پوچھتا ہے, آج تم نے کیا کیا کام کیا. کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا, کہتا ہے اچھا. کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی, اچھا. کوئی کہتا ہے زنا کروایا, ٹھیک ہے. سب کی باتیں سنتا چلا جاتا ہے, سنتا چلا جاتا ہے. ایک شیطان کنارے سے اٹھ کے آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کروا دی ہے. یہ شیطانوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے سینے سے اور گلے میں سے لگاتا ہے, کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا, تو نے سب سے اچھا کام کیا. وہ زنا بھی کروایا, اس کو گلے نہیں لگایا, چوری والے کو گلے نہیں لگوایا, ڈاکے والے کو گلے نہیں لگایا, قتل والے کو گلے نہیں لگایا. کسے گلے لگا رہا ہے؟ جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو یہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی نہیں ہے, یہ دو خاندانوں میں جدائی ہو گئی ہے. اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے, اس سے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مثال سمجھائی, کہا دیکھو شیطان جھگڑے پیدا کرتا ہے اور فرشتہ تمہارے درمیان میں صلح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب انسان کا مزاج ہے کہ انسان کس کی رہنمائی کو قبول کرے. دل میں خیال آیا کہ میرا مسلمان بھائی ہے, روٹھا ہوا ہے, لیلۃ القدر کا زمانہ آنے والا ہے, رمضان کے ایام آنے والے ہیں, شب برات گزری ہے, اس میں جناب مسئلے سنے, مسائل سنے کہ سب لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, مغفرت ہوتی ہے, کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی, بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. دل میں کھٹکا پیدا ہوا, خیال پیدا ہوا, فرشتے نے خیال ڈالا, جاؤ بھائی اپنے بھائی سے جا کے معافی مانگ لو, کیا پتا موت آ جائے, مر جاؤ. حج کے لیے جا رہا ہے, عمرے کے لیے جا رہا ہے, دل میں فرشتے نے خیال ڈالا کہ جاؤ اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ کے آ جاؤ. اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے, اسے نہیں توفیق ملی. اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, اسے یہ عزت اور مقام نہیں ملا, آپ چلے جاؤ, جا کے معافی مانگ لو. یہ فرشتہ خیال ڈالتا ہے. دوسری طرف سے شیطان خیال ڈالتا ہے, اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس نے تیرے ساتھ جرم کیا تھا, اس نے تیری نافرمانی کی تھی, تجھے تیری ایک بات نہیں سنی, تو کیسے معافی مانگے گا؟ اس میں تو تیری توہین ہو جائے گی, تیری تذلیل ہو جائے گی, تو کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ عزت مند آدمی ہے، اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں بتایا گیا زخرف القول غرورا، کہ وہ انسان کے سامنے بری باتوں کو اچھا کر کے لے آتا ہے، شیطان پٹی پڑھائے گا، کہتا ہے دیکھو دیکھو اپنے آپ کو ذلیل کرنا بھی تو جائز نہیں ہے نا، تو کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ دیندار بن کے آتا ہے، سمجھاتا ہے، مسئلے سمجھاتا ہے، دلیل لیتا ہے، دیکھو نا اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ اچھی بات تھوڑی ہے، ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ارے تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے اٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، یہ سب شیطانی پٹیاں ہیں، اس طرح سے شیطانی پٹی پڑھاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو صلح نہیں کرنے دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، ہمیں خبردار فرمایا ہے، اس قسم کے وساوے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کیا کرو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں تمہیں قسم کھا کے بتاتا ہوں، حلفیہ بیان دے کے یہ کہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ دیکھو معاف کرنے سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا، معاف کرنے سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا، معاف کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، معافی مانگنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں تو ذلیل ہو جائے گا، اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ نہیں، قسم کھا کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، حلفیہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو معاف کرنے سے، معافی مانگنے سے آدمی کی ذلیل نہیں ہوتا، آدمی کو ذلت نہیں ملا کرتی، اللہ کے یہاں اسے عزت ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگو، اب انسان کا ایمان ہے، انسان کا مزاج ہے کہ وہ کس کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے، شیطان کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے یا فرشتے کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو اپنے اندر وہ استعداد پیدا کی جائے جس استعداد کی بنیاد پر انسان فرشتے کی رہنمائی کو قبول کرے، شیطانوں کی رہنمائی سے آدمی دور رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھو جھگڑوں کو مٹانے کے لیے کس قدر محنتیں اور کوششیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی تین محبوب چیزوں کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، اطیب، خوشبو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ خوشبو کیوں محبوب تھی؟ اس لیے کہ جب انسان خوشبو لگاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے، تو آدمی کے پاس فرشتے آنے لگتے ہیں، فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، بدبو سے نفرت ہے، تو اس لیے فرشتے آتے ہیں، نیک ملائکہ آتے ہیں، اس کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتے ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتائی، ارشاد فرمایا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مجھے بڑی پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا؟ اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے انسان شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آپ کو فحشاء، گناہ کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نماز بھی بڑی محبوب ہے۔ تیسری بات ذکر فرمائی، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ نیک بیوی کیوں پسند ہے؟ اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ یہ نیک خاتون خاندانوں کو جوڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے تھے، آپ نے سنا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج تھیں۔ یہ تعدد ازواج، اتنی زیادہ شادیاں کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کی تھیں تاکہ خاندانوں کا جوڑ نبوت کے ساتھ ہو جائے، تاکہ لوگوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ بیٹھ جائے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس قبیلے سے حضرت صفیہ تھیں، حضرت صفیہ کے قبیلے کے بے شمار لوگ صحابہ کی غلامی میں تھے، صفیہ کے قبیلے کے بے شمار لوگ صحابہ کی غلامی میں تھے، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے نکاح فرمایا، سارے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا اور ارشاد فرمایا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے ہو گئے، اب ہم انہیں کیسے غلام بنا سکتے ہیں، اب ہم انہیں کیسے، ان سے کیسے خدمت لے سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بہت ہی بد عورت ہے اور بری عورت ہے جو خاندانوں میں توڑ پیدا کرے۔ جو معاشرے میں توڑ پیدا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا المرأۃ الصالحہ وہ مجھے بڑی محبوب ہے, نیک بیوی نیک صالح عورت مجھے بڑی محبوب ہے, اس لیے کہ یہ خاندانوں میں جوڑ پیدا کرتی ہے. اور شیطان اسی عورت کو استعمال کر کے خاندانوں میں توڑ ڈالتا ہے, خاندانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کو علیحدہ سے خطاب کر کے سمجھایا, دیکھو اپنے اندر صلاح کو, تقوی کو, نیکی کو غالب رکھو, شیطانوں کے اثرات کو قبول نہ کرو, فرشتوں کے الہامات کو قبول کیا کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء تصدقنا, اے عورتوں صدقہ کرتی رہا کرو, فإن الصدقة تطفئ غضب الرحمن, اس لیے کہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھا دینے والا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے, اکثر تعداد جہنم میں عورتوں کی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین تھیں, انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا تو کوئی ضرور بیماری ہوگی, کوئی ضرور گناہ ہوگا. فوراً پوچھا بما یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سبب بیان کیے, اور یہ دو سبب وہ ہیں جو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال کے ان دو اسباب کی طرف لے کے جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکفرنا اللعنا وتکفرنا العشیرا, دو اسباب کی بنیاد پر اکثر و بیشتر مجمع جہنم میں عورتوں کا ہوگا. پہلا سبب یہ ہے کہ تکفرنا اللعنا, لعنت بہت زیادہ کرتی ہو. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ منفی بات کو لعنت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر عورت دوسرے کے کپڑے دیکھے, یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں میرے اچھے ہیں, یہ زیور اچھا نہیں ہے میرا اچھا ہے, یہ جوتے اچھے نہیں ہیں میرے اچھے ہیں, یہ گھر اچھا نہیں ہے میرا اچھا ہے. ہر اچھائی کی نسبت اپنی طرف, ہر برائی کی نسبت سامنے والے کی طرف, یہی معنی لعنت کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا منشا یہی ہے کہ ہمیشہ اس میں منفی مزاج ہے, مثبت مزاج نہیں ہے. کبھی اپنے عیوب کو نہیں دیکھتی, کبھی اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتی. بقول حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا تو مزاج یہ ہو گیا کہ اگر اسے شوہر پوچھتا ہے کہ کیا پہنتی ہو, کپڑے ہیں پہننے کے, وہ کہتی ہے چار چیتھڑے ہیں میرے پاس, جوتے بھی ہیں ہاں دو لیتھڑے ہیں میرے پاس, برتن ورتن بھی گھر میں ہیں چار ٹھیکریاں ہیں میرے پاس. تو وہ لیتھڑے چیتھڑے ٹھیکرے میں اس نے ساری زندگی برباد کر دی, ساری ناشکری اس میں کر دی. یہی منفی بات ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منفی بات سے روکا ہے, اور شیطان یہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دیکھو اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس منفی مزاج سے اپنے آپ کو بچاؤ, ہمیشہ مثبت مزاج رکھو, اچھا مزاج رکھو, دوسرے کے اندر کوئی اچھائی دیکھو تو اچھائی کو سراہا کرو, اچھائی کی تعریف کیا کرو, خوبی بیان کیا کرو. اور خاص کر کے گھروں کے اندر جہاں عورتیں ایک جگہ پر ایک گھر کے اندر چند خواتین رہا کرتی ہیں, وہاں ایک عورت کو دوسری عورت کی اچھائی بالکل برداشت نہیں ہوتی, بالکل برداشت نہیں ہوتی, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں دنگے فساد اور جھگڑے روزانہ رونما ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا سبب بتایا ہے شیطان تمہارے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے, وہ یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تکثرن العشیرہ, تم شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہو. انہوں نے پوچھا کیسے ناشکری کیا کرتی, ہم تو نہیں ناشکری کرتی, ہماری زبان پر تو ناشکری کا کلمہ نہیں آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے زبردست نباز ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے نفس شناس ہیں. ایسی دکھتی رگ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھا کرتے تھے, وہ بنیادی برائی بتایا کرتے تھے جس بنیادی برائی کی وجہ سے گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی ایک ساری زندگی شوہر کے پاس رہے گی, احسنت الیہا, شوہر کو کہا تو اس کے ساتھ احسان کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, ایک دن اگر ذرہ سی کمی آ گئی تو اس کی زبان پر یہ لفظ آئے گا میں نے اس گھر میں کبھی بھی خیر نہیں دیکھی. میں یہ بات نقل کر رہا ہوں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مشکات شریف کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ نے یہ بنیاد بتائی ہے کہ یہاں سے سبب اٹھتا ہے جھگڑے کا، یہاں سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب اس نے یہ لفظ کہا یا اس جیسا کوئی اور لفظ کہا، ادھر سے شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگ اور ماں اور بہنوں، شیطانی تاثرات کو آدمی قبول نہ کرے، شیطانی وسوسوں کو آدمی قبول نہ کرے۔ کیوں بتایا؟ کہ آپ مثبت سوچ رکھیں، شوہر کے متعلق آپ مثبت سوچ رکھیں، اپنی ساس کے متعلق اپنی مثبت سوچ رکھیں، بہو کے متعلق مثبت سوچ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھی رائے رکھیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اچھی سوچ اور اچھی رائے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، جب تک تم اپنے بھائی کے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اپنے لیے تو انسان ہر تعریف پسند کرتا ہے، ہر اچھائی پسند کرتا ہے، لیکن سامنے والے کے لیے یہ اگر مزاج پیدا ہو جائے تو یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر سامنے والے کا مزاج کچھ اور ہے، اس کے لیے اچھائی پسند نہ کرے، اپنے لیے اچھائی پسند کرتا ہے، تو یہ ایمان میں نقص کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی شکلیں بھی بتا دی، کمال کی علامتیں بھی بتا دی، اور ایمان میں نقص کی علامتیں بھی بتا دی۔ اب میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، نقص والا ایمان ہے یا کمال والا ایمان ہے۔ اگر نقص والا ہے تو اس کو کمال میں تبدیل کرنے کی ہم محنت اور کوشش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے وساوس سے ہمیں بچایا، روکا کہ دیکھو شیطانی وساوس کو، اس طرح سے وساوس کو قبول نہ کرو، یہ تمہارے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، شریعت کا راستہ بتایا ہے، اس پر چلنے سے دونوں جہانوں کی کامیابی کے وعدے بتائے ہیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کے تعلق کو تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ سنیے نشانی کیا ہوتی ہے، نشانی کسے کہا گیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معجزہ دیا، لاٹھی نیچے پھینکتے تھے، سانپ بن جاتا، کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ دباتے، نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، کتنی اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ سورج کو گرہن لگ جانا، چاند کو گرہن لگ جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور پتھر پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، اللہ پاک کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ اللہ پاک کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ آسمان بنانا، زمین کا پیدا ہونا، چاند، سورج، ستارے، ہر ایک چیز اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ جہاں اللہ پاک نے آسمان کو نشانی بتایا، زمین کو نشانی بتایا، وہاں ہی اللہ پاک نے میاں بیوی کے تعلق کو بھی نشانی بتایا۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں دیکھو، یہ کتنی زبردست نشانی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، ان کا آپس میں کلام کرنا جائز نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں، تعلق قائم کرنا جائز نہیں، چار بول بولے، دو بول اس نے بولے، دو بول اس نے بولے، ان دو بولوں نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا، ایسا انقلاب پر پیدا کر دیا، اب دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پر جان نچھاور کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو ماحول اور معاشرے میں تو ناجائز بھی جانیں قربان ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ ناجائز جب جانیں قربان ہوتی ہیں تو دونوں کے دونوں جہنم کے اسباب بن رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اور یہاں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے اصول اور فیصلے کے مطابق، دونوں کے دونوں جنت کے حقدار بن رہے ہیں، دونوں کے دونوں جنت کے حقدار بن رہے۔ تو اس کو اللہ پاک نے بڑی قدرت کی نشانی بتایا ہے، بڑی قدرت کی نشانی بتایا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نشانی کو برقرار رکھا جائے، اور اس نشانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے تعلقات استوار ہوں۔ اور عورتوں کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر دینداری پیدا کریں، اپنی ذات میں دینداری، اپنی اولادوں میں دینداری، اپنے شوہروں میں دینداری پیدا کریں۔ یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اپنے گھر کو سدھارنے کا، وہ گھر کی ساری ضروریات پوری کرواتی ہے، سارے مطالبات پورے کروا لیتی ہے، لیکن اگر بیٹے سے وہ نماز کا مطالبہ بھی پورا کروا لے، شوہر سے وہ نماز کا مطالبہ پورا کروا لے، بھائی سے وہ نماز کا مطالبہ پورا کروا لے، بیٹے سے وہ نماز کا مطالبہ پورا کروا لے، تو یہ بڑی کارآمد عورت ثابت ہوگی، یہ معاشرے کی بہترین خاتون ثابت ہوگی جس نے اپنے گھر کے چار افراد کو دیندار بنا دیا، باپ کو بھی دیندار بنا دیا، بیٹے کو بھی دیندار بنا دیا، بھائی کو بھی دیندار بنا دیا، شوہر کو بھی دیندار بنا دیا، ان چاروں پر یہ زبردست محنت کر سکتی ہے۔ اب مائیں بہنیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، طنز نہ ہو، طعنا نہ ہو، انتہائی مؤدب طریقے سے سمجھایا جائے، خیر کی بات کہی جائے، خیر کی بات کہی جائے، اللہ پاک سے مانگ مانگ کر، دعائیں مانگ کر اپنے گھر والوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کی ہدایت اللہ پاک سے مانگی جائے۔ اور جب انسان تڑپ کے مانگتا ہے، سورہ فرقان کی یہ آیت ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک سے یہ تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو نیک بنا، بیویاں مانگتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے شوہروں کو نیک بنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو شوہر اپنی بیوی کے لیے اللہ پاک سے رو رو کے ہدایت مانگے گا، اللہ پاک اسے ہدایت ضرور عطا کرے گا۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے اللہ پاک سے رو رو کے ہدایت مانگے گی، نیکی مانگے گی، تقوی مانگے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے شوہر کو نیک ہدایت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔